बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم صدق الله العلي العظيم
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے ہجرت کی اور راہ خدا میں جان اور مال سے جہاد کیا، وہ اللہ کے نزدیک عظیم درجے کے مالک ہیں اور در حقیقت وہی کامیاب بھی ہیں۔ اللہ ان کو اپنی رحمت، رضامندی اور باغات کی بشارت دیتا ہے جہاں ان کے لیے دائمی نعمتیں ہوں گی۔ وہ انہی باغات میں ہمیشہ رہیں گے کہ اللہ کے پاس عظیم ترین اجر ہے۔
ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں راشد نقوی کا سلام قبول فرمائیں۔ عزیز سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے جناب بہروز یاری گل، جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 20 سے لے کر 22 تک کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ عزیز سامعین، ہماری رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹز، اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ عزیز سامعین، آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں، اس کے لیے آپ ہماری خصوصی ایپلیکیشن سے استفادہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ ہماری نشریات کے آرکائیو پروگرام جو ریڈیو تہران کے مختلف ایام میں پیش کیے جاتے ہیں، ان تمام پروگراموں کی باقاعدہ آرکائیو ہماری ویب سائٹ پر موجود ہے۔ اس ویب سائٹ پہ آپ ریڈیو کے پروگرام کے علاوہ سحر ٹی وی سے نشر ہونے والے مختلف پروگرام بھی ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ سحر ٹی وی کے نیوز بلٹن، لائیو پروگرام، سماجی پروگرام، ڈرامے، فلمیں، دستاویزی پروگرام اور تازہ ترین خبریں بھی ہماری ویب سائٹ پر موجود ہوتی ہیں۔ آپ جب بھی چاہیں تازہ ترین خبروں سے آشنائی کے لیے ہماری ویب سائٹ کا وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور اب پیش خدمت ہے رات کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل۔ سب سے پہلے آپ عالمی خبریں سنیں گے، عالمی خبروں کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت رسول مقبول کے بعد مباحلہ کے عنوان سے ہمارا خصوصی پروگرام نشر ہوگا، جس کے بعد پروگرام کلام امیر پیش کیا جائے گا، اور آخر میں آپ سن سکیں گے دعائے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ ایران میں نئے صدر کی تقریب توثیق سے رہبر انقلاب اسلامی کا خطاب، ایران میں انتقال اقتدار کی پرامن منتقلی کے مثالی ہونے پر زور۔ انقلابی تبدیلی اور عوام کے اقتصادی مسائل کا حل حکومت کی اولین ترجیح ہوگی۔ عہدہ صدارت پر منصوب ہونے کا حکم نامہ ملنے کے بعد نئے صدر ابراہیم رئیسی کا خطاب۔ ہندوستانی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں حزب اختلاف کا ہنگامہ جاری۔ طالبان سرغنے کا زندہ رہنا مشکوک ہے اور خانہ جنگی کے ذمہ دار طالبان ہیں۔ کابل میں خانہ بدوش قبیلے کے عمائدین سے ملاقات میں افغان صدر اشرف غنی کا بیان۔ اور سامعین، اب پیش خدمت ہے تفصیل سے خبریں۔ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے ایران میں انتخابات اور پرامن انتقال اقتدار کے عمل کو مثالی قرار دیا ہے۔ آپ نے منگل کے روز ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی کی صدارت کی توثیق کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ ملک میں پرامن طور پر حکومت کی تبدیلی ملکی سطح پر پائے جانے والے امن و سکون کی علامت ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ عام طور سے دنیا کے بیشتر ملکوں میں اقتدار کی منتقلی میں کشمکش کا ماحول بنا ہوتا ہے، مگر ایران میں الحمدللہ امن و سکون کار فرما ہوتا ہے اور پرسکون طریقے سے اقتدار کی منتقلی کا عمل انجام پاتا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ اس بار بھی یہی صورتحال ہے کہ امن و سکون کار فرما ہے اور حکام عوام میں کوئی کشمکش نہیں ہے اور سارے امور اطمینان کے ساتھ انجام پا رہے ہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ الحمدللہ انتخابات پرامن اور سالم منعقد ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ دشمن کی جانب سے ایک سازش تیار ہوئی تھی کہ ایرانی عوام کو انتخابات میں شرکت نہ کرنے کی ترغیب دلائی جائے، مگر ایرانی عوام نے انتخابات کے بائیکاٹ کی سازش کرنے والوں کو منہ توڑ جواب دیا اور انتخابات میں شرکت کی، اور موجودہ حالات اور صورتحال میں یہ شرکت بھی اچھی رہی۔ ایران کے نو منتخب صدر ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی نے رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کی جانب سے الیکشن میں کامیابی کی توثیق اور ملک کا 13واں صدر منصوب کیے جانے کے بعد عوام کی موجودہ مشکلات کے حل اور حالات کی تبدیلی کو اپنی حکومت کی بنیادی ترجیحات میں قرار دیا۔ منگل کو 13واں صدر کی حیثیت سے اپنی تقرری اور توثیق کے بعد خطاب کرتے ہوئے نئے صدر ڈاکٹر ابراہیم رئیسی کا کہنا تھا کہ اس سرزمین پر اسلامی جمہوریت کا تابناک سورج آج سے 40 سال قبل عظیم المرتبت رہبر رہبر کبیر حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی ولولہ انگیز قیادت میں اور اس فرض شناس اور عظیم قوم کے عزم و ہمت کے نتیجے میں طلوع ہوا۔ ایران کے نئے صدر نے کہا کہ پچھلے 40 برس کے دوران ایرانی حکام اور عہدیداروں نے اسلامی جمہوریت کی پائیداری کے لیے بے پناہ کوشش کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 40 برس کے دوران جب بھی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور رہبر انقلاب اسلامی کی ہدایات اور نظام ولایت کے اصول و اقدار پر توجہ دی گئی، ملک نے ترقی، طاقت اور پیش رفت حاصل کی۔ ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی نے کہا کہ ایران نے دنیا کے سامنے حکمرانی کا جو نیا ماڈل پیش کیا ہے، اس میں دنیا کے ساتھ دین، علم کے ساتھ اخلاق، انصاف کے ساتھ ترقی اور رفاع و آسائش کے ساتھ عزت و سربلندی شامل ہیں۔ ایران کے نئے صدر نے کہا کہ بجٹ خسارہ، اسٹاک مارکیٹ کا استحکام، مہنگائی اور افراط زر پر قابو پانا، کرونا کے مسائل اور بہت سی دوسری مشکلات کے حل کے لیے منصوبہ بندی کر لی گئی ہے۔ ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی کا کہنا تھا کہ وہ پابندیوں کے خاتمے کی کوشش جاری رکھیں گے، تاہم عوام کی مشکلات کو بیرونی طاقتوں کے ساتھ مذاکرات سے ہرگز نتھی نہیں کریں گے۔ قابل ذکر ہے کہ ایران کے تہران میں صدر کی تقریب توسیع و تقرری منگل کی صبح تہران کے حسینیہ امام خمینی میں منعقد ہوئی۔ ہندوستانی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں منگل کو بھی اپوزیشن کے ہنگاموں کے سبب کاروائی معمول کے مطابق نہ چل سکی۔ نئی دہلی سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق پارلیمنٹ کے ایوان زیریں لوک سبھا میں کاروائی جیسے ہی شروع ہوئی، حزب اختلاف کے اراکین نے پیگاسس جاسوسی اسکینڈل، مہنگائی اور کسانوں کی تحریک کا مسئلہ اٹھایا۔ رپورٹ کے مطابق حزب اختلاف کے اراکین نے اسپیکر کی اپیلوں کو نظر انداز کرتے ہوئے حکومت کے خلاف نعرے بازی اور ہنگاموں کا سلسلہ جاری رکھا، جس کی وجہ سے کاروائی کئی بار معطل کرنا پڑی۔ یہی صورتحال پارلیمنٹ کے ایوان بالا راجیہ سبھا میں رہی۔ راجیہ سبھا میں بھی حزب اختلاف کے اراکین نے دن بھر ہنگاموں اور نعرے بازی کا سلسلہ جاری رکھا۔ یاد رہے ہندوستان میں پارلیمنٹ کا مانسون سیشن شروع ہونے کے پہلے دن سے ہی حزب اختلاف کے اراکین نے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں کاروائی نہیں چلنے دی۔ ہندوستان میں کرونا سے یومیہ متاثرین کی تعداد شفا یاب ہونے والوں سے کم ہو گئی ہے۔ ہندوستانی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا کے 30,549 نئے مریضوں کا اندراج ہوا اور 48,857 کرونا کے مریض شفا یاب ہوئے۔ اس دوران ہندوستان میں کرونا کے مزید 422 مریض چل بسے۔ ہندوستان میں کرونا سے متاثرین کی مجموعی تعداد 3,17,26,507 ہے، جن میں سے 4,25,195 لقمہ اجل بن چکے ہیں، 4,04,958 زیر علاج ہیں اور 3,08,96,354 افراد کرونا کو شکست دے چکے ہیں۔ ہندوستان میں کرونا کے زیر علاج مریضوں کی شرح 1.31%، اموات کی شرح 1.34% اور شفا یابی کی شرح 97.35% بتائی گئی ہے۔ پاکستان میں کرونا کی چوتھی لہر پوری شدت کے ساتھ جاری ہے۔ پاکستان کے نیشنل کرونا کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا کے 3,582 نئے مریضوں اور 67 اموات کا اندراج کیا گیا۔ اس دوران 1,355 کرونا کے مریض شفا یاب ہوئے۔ پاکستان کے نیشنل کرونا کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق اس ملک میں کرونا کے زیر علاج مریضوں کی شرح 7.19% ہے۔ پاکستان میں کرونا سے سب سے زیادہ متاثرہ شہر کراچی ہے، جہاں کرونا کے زیر علاج مریضوں کی شرح 25% سے زائد بتائی گئی ہے۔ سندھ حکومت نے کراچی میں کرونا کو کنٹرول کرنے کے لیے 8 اگست تک کے لیے مکمل لاک ڈاؤن نافذ کر دیا ہے، جس پر اس کو وفاقی حکومت کی مخالفت اور تنقید کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے۔ پاکستان میں اب تک 10,43,277 افراد کرونا میں مبتلا ہو چکے ہیں، جن میں سے 23,529 لقمہ اجل بن گئے، 9,44,375 کرونا کو شکست دینے میں کامیاب رہے اور 75,373 زیر علاج ہیں۔ کرونا کے خلاف مہم میں وائٹ ہاؤس کے کوارڈینیٹر اینٹونی فاؤچی نے کہا کہ ابھی امریکہ میں 9 کروڑ لوگوں کو کرونا کا ویکسین نہیں لگا ہے، مگر کرونا سے اموات میں خاصا اضافہ ہو گیا ہے۔ امریکہ میں وبائی امراض کے کنٹرول کے مرکز کے سربراہ فاؤچی نے کہا کہ اس سے قبل کرونا میں مبتلا ہونے والوں کو بھی ویکسین لگوانا ہوگا تاکہ وہ ڈیلٹا وائرس سے محفوظ رہ سکیں۔ کرونا وائرس کا مقابلہ کرنے والی وائٹ ہاؤس کی ٹیم کے کوارڈینیٹر چیف زینٹرز نے پیر کے روز کہا ہے کہ ایسے 9 کروڑ لوگوں نے ابھی رجوع نہیں کیا جنہیں کرونا ویکسین لگنا ہے۔ امریکہ کی ریپبلکن سینٹر سینیٹر لینڈسی گرہم نے بھی کہا کہ وہ ویکسین لگوانے کے باوجود کرونا میں مبتلا ہوئے ہیں۔ امریکی مرکز اعداد و شمار کی تحقیقات کے مرکز کا کہنا ہے کہ اب تک 613,000 سے زائد لوگ کرونا سے جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ افغانستان کے صدر اشرف غنی نے طالبان لیڈر کے زندہ ہونے کے بارے میں اپنے شک کو شبہ کا اظہار کیا ہے۔ اسنا کی رپورٹ کے مطابق افغانستان کے صدر اشرف غنی نے منگل کے روز ایوان صدر میں افغان خانہ بدوشوں کے عمائدین سے ہونے والی ایک ملاقات میں ان سے اپیل کیا ہے کہ اگر طالبان لیڈر زندہ ہو تو اسے تلاش کریں اور اس کے ساتھ امن کا پیمان باندھیں۔ افغان صدر نے اپنی گفتگو میں ایک بار پھر طالبان کو جاری جنگ کا ذمہ دار قرار دیا اور کہا کہ حکومت امن و صلح کی خواہاں ہے اور مذاکرات پر کاربند ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے امن کے لیے بہت کوششیں انجام دی ہیں مگر طالبان نے ان کوششوں کو صرف ناکام بنایا ہے۔ اشرف غنی نے ایسی حالت میں طالبان لیڈر کے زندہ ہونے کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کیا ہے کہ ماضی میں بیشتر افغان عوام اور سیاستدان اس بات کو بارہا اعلان کر چکے ہیں کہ طالبان لیڈر ملا ہیبت اللہ اخندزادہ زندہ نہیں ہے، اس لیے کہ اگر وہ زندہ ہوتا تو اس کی آواز یا تصویر سوشل میڈیا پر ضرور نظر آ جاتی۔ کچھ عرصہ قبل افغان پریس ذرائع نے بھی اعلان کیا تھا کہ ملا ہیبت اللہ اپنے کئی ساتھیوں سمیت پاکستان کے شہر کوئٹہ میں ہونے والے بم دھماکے میں ہلاک ہو چکا ہے، تاہم طالبان نے اس ہلاکت کی خبر کو غلط قرار دیا ہے۔ پارلیمنٹ کے ہنگامی اجلاس کے دوران افغانستان کے صدر اشرف غنی کی جانب سے طالبان کے مقابلے کے لیے عام لام بندی اپیل پر سرکاری اور غیر سرکاری عہدیداروں اور طالبان کی جانب سے ملا جلا رد عمل سامنے آیا ہے۔ افغانستان کے سیاسی حلقوں کا کہنا ہے کہ طالبان کے خلاف عام لام بندی کے اعلان اور عوامی رضاکاروں کی شمولیت کے نتیجے میں جنگ کا توازن سرکاری افواج کے حق میں تبدیل ہو جائے گا۔ سرکردہ سیاسی اور دفاعی مبصر جنرل جاوید کوہستانی نے پارلیمنٹ کے ہنگامی اجلاس کے بعد اعلی قومی مصالحتی کونسل اور قومی سلامتی کونسل کو تحلیل اور تمام توانائیوں اور وسائل طالبان کے مقابلے کے لیے مہیا کیے جانے پر زور دیا ہے۔ افغانستان سے موصولہ خبروں میں کہا گیا کہ ہرات، قندھار اور لشکرگاہ جیسے اہم شہروں میں افغان فوج اور طالبان کے درمیان جھڑپیں پوری شدت کے ساتھ جاری ہیں اور ہزاروں شہری اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ اور آخر میں یہ خبر کہ فلسطینی ذرائع کے مطابق غرب اردن کے شہر جنین میں فلسطینیوں اور غاصب سین حکومت کے فوجیوں کے درمیان ہونے والی جھڑپ میں 6 فلسطینی زخمی ہو گئے۔ نیوز ایجنسی کے مطابق سیونی فوجیوں نے منگل کے روز غرب اردن کے شہر جنین میں فلسطینیوں کے ساتھ ہونے والی جھڑپ میں ان کے خلاف جارحیت کا مظاہرہ کیا اور گولیاں چلائیں جس میں 6 فلسطینی شدید طور پر زخمی ہو گئے۔ فلسطین کے طبی ذرائع نے اعلان کیا کہ زخمی فلسطینیوں میں ایک فلسطینی کی حالت تشویشناک بنی ہوئی ہے۔ واضح رہے کہ حالیہ ہفتوں کے دوران مقبوضہ علاقوں میں غاصب سنی حکومت کے جارحانہ، غاصبانہ اور وحشیانہ اقدامات میں شدت آ گئی ہے جس کے باعث اب تک سینکڑوں فلسطینی زخمی اور کئی شہید ہو چکے ہیں، جبکہ اس وقت بھی 4,500 فلسطینی سیونی جیلوں میں قید ہیں جن میں 250 بچے اور 47 عورتیں شامل ہیں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
ہمارا سر بھی در مدینہ، کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے۔ ہمارا سر بھی در مدینہ، کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے۔ آئیں گے کب ہم آسیوں کو، بس اتنا آقا بتا بھی دیجئے۔ بلائیں گے کب ہم آسیوں کو، بس اتنا آقا بتا بھی دیجئے ہمارا سر بھی درِ مدینہ کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے تڑپ رہے ہیں سسک رہے تمہاری نظر کرم کی خاطر تمہاری نظر کرم کی خاطر جو ہم سے اب تک ہوئی ہے سرزد وہ سب خطائیں بھلا بھی دیجئے جو ہم سے اب تک ہوئی ہیں سرزد وہ سب خطائیں بھلا بھی دیجئے ہمارا سر بھی درِ مدینہ کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے یہ زندگی مختصر بہت ہے سر بہت ہے سیاہی قسمت کی بام پر ہے یہ زندگی مختصر بہت ہے سیاہی قسمت کی بام پر ہے میری نظر کو کسی طرح اب وہ نور جلوے دکھا بھی دیجئے میری نظر کو کسی طرح اب وہ نور جلوے
عزیز سامعین ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے اور اب پیش خدمت ہے عید مباحلہ کی مناسبت سے ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام اس پروگرام کے بعد پروگرام کلام امیر نشر ہوگا اور آخر میں آپ سنیں گے دعائے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف
عزیز سامعین عید مباحلہ کی مناسبت سے خصوصی پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں ہاشم علی اور مریم زہرا کا سلام قبول فرمائیں سامعین ہمیں امید ہے کہ ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کی توجہ کا باعث قرار پائے گا پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا
سامعین عید مباحلہ کی مناسبت سے ہم امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ‌ای اور آپ تمام سامعین کی خدمت میں ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں سامعین آیہ مباحلہ جو سورہ مبارکہ آل عمران کی 61ویں آیت ہے اس میں آیا ہے پیغمبر علم کے آ جانے کے بعد جو لوگ آپ سے کٹ حجتی کریں ان سے کہہ دیجئے کہ آؤ ہم لوگ اپنے اپنے فرزند اپنی اپنی عورتوں اور اپنے اپنے نفسوں کو بلائیں اور پھر خدا کی بارگاہ میں دعا کریں اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت قرار دیں
ہجرت کو 10 سال گزر چکے تھے اور اسلام کا پیغام سرحدوں کو عبور کرتا ہوا جزیرہ نمایاں عرب کے گوشہ و کنار میں پہنچ رہا تھا اور شہر مدینہ اسلامی ریاست کے مرکز کے عنوان سے پہچانا جاتا تھا غیر مسلموں تک بھی پیغام اسلام پہنچایا جا رہا تھا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر قوم و ملت کے بزرگوں کی طرف بہت خطوط روانہ کیے جن میں انہیں یکتا پرستی کی دعوت دی کہو کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تاکہ تم فلاح پاؤ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایلچی مختلف علاقوں میں روانہ ہوئے تاکہ وحی الہی کو ہر خاص و عام تک پہنچائیں اور انہیں الہی آسمانی اور کامل ترین دین کی پیروی کی دعوت دیں۔ نجران حجاز میں ایک علاقہ ہے جس میں عیسائی رہا کرتے تھے۔ جس وقت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وقت کے بادشاہوں اور مذہبی رہنماؤں کو خط بھیج کر اسلام کی دعوت دی تو یہ خط نجران کے عیسائی رہنما پاپ کو بھی تحریر کیا، جس میں اسے اسلام کی دعوت دی گئی تھی۔
سامعین، بعثت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے یہود و نصارہ کے بزرگان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے آخری پیغمبر خدا کے آنے کی خبر سے آگاہ تھے۔ ما سبق پیغمبروں نے ان کے آنے کی نوید دی تھی اور زبور و انجیل میں بھی ان کی آمد کی نشانیوں کا ذکر کیا گیا تھا۔ نجران کے سب سے بڑے پادری بھی اس بات سے واقف تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی پیغمبر موعود ہیں، لیکن وہ اپنے دین پر قائم رہا تھا۔ نجران حجاز میں ایسے عیسائی علاقوں میں سے ایک تھا کہ جس میں 70 دیہات شامل تھے۔ وہاں لوگوں نے بت پرستی چھوڑ کر عیسائی مذہب اختیار کر لیا تھا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجران کے سب سے بڑے پادری ابو حارثہ اور نجران کے باشندوں کو خط لکھ کر دین مبین اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نمائندوں نے یہ خط پاپ کے حوالے کیا، جس کی تحریر کچھ یوں تھی: شروع کرتا ہوں خدا ابراہیم و یعقوب و اسحاق علیہ السلام کے نام سے، خدا کے رسول محمد کی جانب سے نجران کے پاپ کے نام۔ میں ابراہیم و اسحاق و یعقوب علیہ السلام کے خدا کی تعریف بجا لاتا ہوں اور تمہیں بندوں کی پرستش ترک کر کے خدا کی عبادت کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ تمہیں اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ بندوں کی ولایت سے نکل کر خدا کی ولایت میں داخل ہو جاؤ، اور اگر تمہیں ہماری دعوت منظور نہیں ہے تو جزیہ دو، ورنہ تمہارا انجام اچھا نہیں ہوگا۔
پاپ نے خط پڑھنے کے بعد تمام مذہبی اور غیر مذہبی شخصیات کو مشورے کے لیے طلب کیا۔ شرجیل، جو عقل و درایت میں بہت ہی معروف تھا، اس نے مشورہ دیا کہ ہم نے بارہا اپنے رہنماؤں سے یہ سنا ہے کہ ایک دن منصب نبوت جناب اسحاق کی نسل سے نکل کر حضرت اسماعیل کی اولاد میں منتقل ہو جائے گا۔ بعید نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسماعیل ہی کے فرزندوں میں سے ہوں اور یہ وہی پیغمبر ہوں جن کی بشارت ہمیں دی گئی ہے۔ شرجیل کے مشورے کے بعد نجران کے حاکم ابو حارثہ بن القما کی سرپرستی میں 60 افراد پر مشتمل ایک گروپ مدینے روانہ کیا گیا۔ مدینے پہنچ کر بحث و مناظرہ شروع کیا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محکم دلائل کے باوجود عیسائی اپنے مذہب اور اپنے عقائد کی حقانیت پر ڈٹے رہے۔
سامعین، نصارۂ نجران نے اس مسئلے پر کافی غور و فکر کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ 60 افراد پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی جائے، جو حقیقت کو سمجھنے اور جاننے کے لیے مدینہ روانہ ہو۔ نجران کا یہ قافلہ بڑی شان و شوکت اور فاخرانہ لباس پہنے مدینہ منورہ میں داخل ہوتا ہے۔ میرے کارواں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا پتہ پوچھتا ہے۔ معلوم ہوا کہ پیغمبر اپنی مسجد میں تشریف فرما ہے۔ کارواں مسجد میں داخل ہوتا ہے۔ پیغمبر نے نجران سے آئے افراد کی نسبت بے رخی ظاہر کی، جو کہ ہر ایک کے لیے سوال برانگیز ثابت ہوئی۔ آخر کیوں؟ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی حضرت علی علیہ السلام نے اس مشکل کو حل کر دیا۔ آپ نے عیسائیوں سے کہا کہ آپ تجملات اور سونے جواہرات کے بغیر عادی لباس میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جائیں، آپ کا استقبال ہوگا۔ کارواں عادی لباس میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا گرم جوشی سے استقبال کیا اور انہیں اپنے پاس بٹھایا۔ میرے کارواں ابو حارثہ نے گفتگو شروع کی۔ آ حضرت کا خط موصول ہوا، مشتاقانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں تاکہ آپ سے گفتگو کریں۔ آپ نے فرمایا، شرک اور الحاد کو چھوڑ کر خدا واحد کے فرمان کو قبول کر کے دین اسلام کو قبول کریں۔ نصارۂ نجران نے کہا، اگر آپ اسلام قبول کرنے کو ایک خدا پر ایمان لانے کو کہتے ہو تو ہم پہلے سے ہی خدا پر ایمان رکھتے ہیں۔
آپ نے فرمایا، اگر آپ حقیقت میں خدا پر ایمان رکھتے ہیں تو عیسیٰ مسیح کو کیوں خدا مانتے ہیں اور سور کا گوشت کھانے سے کیوں اجتناب نہیں کرتے؟ انہوں نے جواب دیا، اس کے بارے میں ہمارے پاس بہت سارے دلائل ہیں۔ عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے، اندھوں کو بینائی عطا کرتے تھے، جزام اور برس کے امراض میں مبتلا مریضوں کو شفا بخشتے تھے۔ آپ نے فرمایا، خدا واحد نے انہیں ان اعزازات سے نوازا تھا، اس لیے عیسیٰ مسیح کی عبادت کرنے کے بجائے خدا کی عبادت کرنی چاہیے۔ پادری یہ جواب سن کر خاموش ہو گیا، اور اس دوران کارواں میں شریک کسی اور نے اس خاموشی کو توڑتے ہوئے کہا، عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے، کیونکہ ان کی والدہ مریم نے کسی کے ساتھ نکاح کیے بغیر انہیں جنم دیا ہے۔ اس دوران اللہ نے اپنے حبیب کو اس کا جواب وحی میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 59 میں کچھ اس طرح فرمایا، عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم جیسی ہے کہ انہیں مٹی سے پیدا کیا اور پھر کہا، ہو جا، اور وہ ہو گیا۔
سامعین، اس جواب کے بعد خاموشی چھا گئی اور سب بڑے پادری کو دیکھتے رہے، اور وہ خود شرجیل کے کچھ کہنے کے انتظار میں ہیں، اور خود شرجیل خاموش سر جھکائے بیٹھا ہے۔ آخرکار اس رسوائی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے بہانہ بازی پر اتر آئے اور کہنے لگے کہ ان باتوں سے ہم مطمئن نہیں ہوئے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ سچ کو ثابت کرنے کے لیے مباہلہ کیا جائے۔ خدا کی بارگاہ میں دست بے دعا ہو کر جھوٹے پر عذاب کی درخواست کریں۔ ان کا خیال تھا کہ ان باتوں سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتفاق نہیں کریں گے، لیکن ان کے ہوش اڑ گئے جب انہوں نے سن لیا، پیغمبر علم کے آ جانے کے بعد جو لوگ آپ سے کٹ حجتی کریں ان سے کہہ دیجئے کہ آؤ ہم لوگ اپنے اپنے فرزند، اپنی اپنی عورتوں اور اپنے اپنے نفسوں کو بلائیں، اور پھر خدا کی بارگاہ میں دعا کریں اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت قرار دیں۔
قرآن اصطلاح میں مباہلہ کے معنی دو لوگوں یا گروہوں کی خود کو حق پر ثابت کرنے کے لیے خداوند سے ایک دوسرے کے خلاف بد دعا کرنا ہے۔ مباہلے کے لغوی معنی ایک دوسرے پر لان و نفرین کرنے کے ہیں۔ مباہلہ کی روایت سامی قبیلوں میں طویل عرصے سے چل رہی تھی، اور نجرانیوں نے مشاورت کے بعد اسے قبول کر لیا۔ ذلحجہ کے 24ویں دن مسجد نبوی سے 2 کلومیٹر دور ایک خاص جگہ مباہلہ رکھا گیا۔ شہر سے باہر مدینہ کے لوگ پریشان اور پر امید کسی نئے واقعے کا انتظار کر رہے تھے۔ اس وقت نجران کے مسیحی بھی موجود تھے، لیکن ان کے چہروں پر تشویش تھی۔ ہر ایک اس بات کا منتظر تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو اپنے بچوں، عورتوں اور اپنے جیسے کسی کو لے کر میدان جنگ میں آنے والے ہیں، اپنے ساتھ کس کو لے کر آتے ہیں۔ وہ ایک بہت بڑی فوج کا انتظار کر رہے تھے، جب اچانک کسی نے چیخ کر کہا، خدا کے رسول آ رہے ہیں۔
ابو حارثہ نے کہا، خدا کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ اس انداز میں زمین پر بیٹھے ہیں جس طرح کے انبیاء علیہ السلام مباہلے کے لیے بیٹھا کرتے تھے، اور پھر پلٹ گیا۔ عیسائی افراد نے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ ابو حارثہ نے کہا، اگر محمد پر حق نہ ہوتے تو اس طرح مباہلے کی جرأت نہ کرتے، اور اگر وہ ہمارے ساتھ مباہلہ کریں تو ایک سال گزرنے سے پہلے پہلے ایک نصرانی بھی روئے زمین پر باقی نہیں رہے گا۔ ایک اور روایت میں بیان ہوا ہے کہ ابو حارثہ نے کہا، میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر وہ خدا سے التجا کریں کہ پہاڑ کو اپنی جگہ سے اکھاڑ دے تو بے شک وہ اکھاڑ دیا جائے گا، بس مباہلہ مت کرو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے اور حتیٰ ایک عیسائی بھی روئے زمین پر باقی نہیں رہے گا۔ اس کے بعد ابو حارثہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، اے ابو القاسم، ہمارے ساتھ مباہلے سے چشم پوشی کریں اور ہمارے ساتھ مصالحت کریں، ہم ہر وہ چیز ادا کرنے کے لیے تیار ہیں جو ہم ادا کر سکیں۔ چنانچہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ مصالحت کرتے ہوئے فرمایا کہ انہیں ہر سال 2000 حلے یا لباس دینے پڑیں گے اور ہر حلے کی قیمت 40 درہم ہونی چاہیے، نیز اگر یمن کے ساتھ جنگ چھڑ جائے تو انہیں 30 زرہیں، 30 نیزے، 30 گھوڑے مسلمانوں کو آریتن دینا پڑیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس ساز و سامان کی واپسی کے ضامن ہوں گے۔ اس طرح آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح نامہ لکھوایا اور عیسائی نجران پلٹ کر چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا، اس خدا کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے کہ ہلاکت اور تباہی نجران والوں کے قریب پہنچ چکی تھی، اگر وہ میرے ساتھ مباہلہ کرتے تو بے شک سب بندروں اور خنزیروں میں بدل کر مسخ ہو جاتے، اور بے شک یہ پوری وادی ان کے لیے آگ کے شعلوں میں بدل جاتی، اور حتیٰ کہ ان کے درخت کے اوپر کوئی پرندہ باقی نہ رہتا، اور تمام عیسائی ایک سال کے عرصے میں ہلاک ہو جاتے۔
شیعہ سنی مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ یہ آیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نجران کے نصارہ کے مناظرے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اہل سنت کے مفسرین جیسے زمخشری نے تفسیر الکشاف اور فخر رازی نے اپنی تفسیر التفسیر الکبیر اور بیضاوی نے اپنی تفسیر البیضاوی میں اور دیگر مفسرین کے مطابق ابنائنا ہمارے بیٹوں سے مراد امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام ہیں، اور نساءنا سے مراد حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اور انفسنا ہمارے نفس اور ہماری جانوں سے مراد حضرت علی علیہ السلام ہیں، یعنی وہ چار افراد جو آ حضرت کے ساتھ مل کر پنجتن آل عبا یا اصحاب کسا کو تشکیل دیتے ہیں۔ اور اس آیت کے علاوہ بھی زمخشری اور فخر رازی کے مطابق آئے تطہیر اس آیت کے بعد ان کی تعظیم اور ان کی طہارت پر تصریح و تاکید کے لیے نازل ہوئی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، بس اللہ کا ارادہ یہ ہے اے اہل بیت کہ تم سے ہر برائی کو دور رکھے اور اس طرح پاک و پاکیزہ رکھے جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔
انسانیت کا محسن یا سر کا خدا ہے، انسانیت کا محسن یا سر کا خدا ہے، اکثر میں سوچتا ہوں اکثر میں سوچتا ہوں میرا حسین کیا ہے، میرا حسین کیا ہے، انسانیت کا محسن یا صبر کا خدا ہے۔ محسن یا صبر کا خدا ہے کس نام سے پکارے کیا روپ سے بشر دے جو شام زندگی کو سرما شے نظر سے کشکول سب کے بھر دے راہب کو ساتھ بیٹے پترس کو بالوں پر دے اکثر میں سوچتا ہوں میرا حسین کیا گئے میرا حسین کیا گئے میرا حسین کیا گئے انسانیت کا محسن یا صبر کا خدا ہے جنوں ملائکہ سے آدم آدمی سے وہ امتحا دیا جو ممکن نہ تھا کسی سے یہ معرفت بھی پائی سب نے حسین ہی سے عزت کی موت بہتر ذلت کی زندگی سے اکثر میں سوچتا ہوں میرا حسین کیا گئے میرا حسین کیا ہے میرا حسین کیا ہے انسانیت کا محسن یا صبر کا خدا ہے.
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہیں. یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں. اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں خدائے وحدہ لا شریک کے لیے, اور درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پاک پر. ناظرین اکرام, نہج البلاغہ کے مخصوص پروگرام کلام امیر کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے. اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں, اور آپ تمام ناظرین جہاں کہیں بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ سلام پیش کرتے ہیں. ناظرین, نہج البلاغہ کے حوالے سے ہمارا یہ پروگرام جاری و ساری ہے. اس میں جو گفتگو ہوتی ہے آپ جانتے ہیں کہ نہج البلاغہ کے پہلے حصے میں خطبات کے حوالے سے ہوتی ہے, جو خطبات ہیں, اور دوسرے حصے میں مکتوبات, اور اسی طریقے سے تیسرے حصے میں حکم کے حوالے سے. جو خطبہ اس سے پہلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا وہ مولائے کائنات کا وہ خطبہ تھا کہ جو نہج البلاغہ میں چوتھے نمبر کا خطبہ کہلاتا ہے. اس ترتیب کے ساتھ آج جو خطبہ ہے وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد جو حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے. یہ نہایت ہی حساس وقت تھا مولائے کائنات کے لیے, اس لیے کہ آپ دیکھیے ہر طرف سے مشکلات تھی, تمام جو ہیں وہ شکوک و شبہات میں گرفتار تھے. کچھ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے, لیکن کچھ مولائے کائنات کی ہر چیز کے اوپر اعتراض کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے. کچھ ابن, یعنی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ابو سفیان جیسے بھی تھے کہ جو اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتے تھے اور مسلمانوں کے درمیان اختلاف اور فتنہ پھیلانا چاہتے تھے, اور مولائے کائنات کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا کہ آپ جو ہیں مثلا فلاں جو ہے وہ اس نے غصب کر لیا ہے, خلافت کو، آپ کیوں نہیں جاتے اور اپنے حق کو کیوں نہیں لے لیتے؟ لیکن مولا کائنات نے اس کی نیت کو سمجھتے ہوئے یہ کہہ کر خاموش کیا کہ تم کب سے دین کے جو ہے وہ حامی ہو گئے اور کب سے تمہیں اسلام سے ہمدردی ہو گئی۔ تو ناظرین، یہ جو یہ خطبہ ہے جو حضور کے انتقال کے بعد، حضور کے وصال کے بعد مولا کائنات نے ارشاد فرمایا، اس میں اسی چیز کا جواب دیا ہے کہ دیکھو وہاں کون سی مشکلات تھی اور میں نے کیوں خاموشی اختیار کی، اور سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ اسلام جو ابھی یعنی ایک نو نہال کے مانند ہے، جو ابھی تازہ یعنی رونما ہوا ایک چھوٹے سے پودے کے مانند ہے، اگر اس حکمت عملی کو نہ اپنایا جاتا تو وہ یہیں پر ختم ہو کے رہ جاتا، جیسا کہ دشمن چاہتے بھی یہی تھے۔ تو مولا کائنات نے یہاں پر اسی چیز کو جواب دیا ہے اور اس موضوع پر گفتگو فرما رہے ہیں، اس کی وضاحت فرمائیں گے جناب مولانا سید احتشام رضوی صاحب قبلہ۔ آپ ہمارے ساتھ رہیں، ان کے ساتھ مل کر اس خطبے کی شرح دیں گے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن خطبۃ لہ علیہ السلام لما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وخاطبہ العباس وابو سفیان بن حرب فنن یبایع لہ بالخلافہ، یہ نہج البلاغہ کا پانچواں خطبہ ہے جسے مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ وسلم علیہ نے پیغمبر کی وفات کے بعد دیا ہے۔ درحقیقت یہ خطبہ سقیفہ بنی سائدہ کے بعد آپ نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا ہے، جب ابو سفیان اور عباس بن عبد المطلب آپ کے پاس آئے اور آنے کے بعد یہ کہا کہ آپ بیعت کے لیے کھڑے ہوں، آپ لوگوں سے اپنی بیعت لیں۔ اس وقت آپ نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا اور ابو سفیان کو اس کی سازش کی طرف متوجہ کیا۔ ظاہر ہے کہ ابو سفیان نے عباس بن عبد المطلب سے جا کر یہ کہا کہ دیکھو تم پیغمبر کے چچا ہو، علی ابن ابی طالب کا یہ حق ہے کہ وہ لوگوں سے بیعت لیں۔ سقیفہ بنی سائدہ میں جس کی بیعت کی گئی ہے یہ بیعت کا اہل نہیں ہے، ہم اس قبیلے کی پیروی نہیں کر سکتے، لہٰذا چلو چل کے علی ابن ابی طالب سے کہیں کہ وہ لوگوں سے بیعت کا مطالبہ کریں اور ہم ان کی نصرت کریں گے، ہم ان کی مدد کریں گے۔ جب یہ لوگ آئے مولا کے پاس تو مولا نے ارشاد فرمایا اور ان الفاظ سے خطبے کا آغاز ہوا، ایوہ الناس، اے لوگو۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ صرف ابو سفیان اور عباس بن عبد المطلب یہ دونوں نہیں آئے تھے، بلکہ اس کے علاوہ اور بھی لوگ تھے جو آپ کے سامنے آ کر کھڑے تھے اور آپ سے کہہ رہے تھے کہ آپ اپنی بیعت کا اعلان کیجئے، آپ بیعت لیجئے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ اس وقت مولا نے لوگوں کو اس حقیقت کی طرف متوجہ کیا کہ یہ فتنہ و فساد جو اٹھا ہے، اس فتنہ و فساد سے نکلنے کا راستہ یہ ہے کہ تم نجات کی کشتی کا سہارا لو۔ یہ فتنے کی جو موجیں اٹھی ہیں، یہ لوگ جو آپس میں ایک دوسرے کے اوپر فخر و مباحات کر رہے ہیں، یہ جو نفرتوں کا بازار گرم ہو رہا ہے، ان تمام فتنوں کی کشتیوں کو، ان فتنوں کی موجوں کو توڑنے کے لیے تم نجات کے سفینے کا سہارا لو، اور وہ نجات کا سفینہ ہم اہل بیت اطہار ہیں۔ پیغمبر نے ہمارے لیے فرمایا ہے، مثل و اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح، من رکبہا نجا و من تخلف عنہا غرقا۔ لہذا میں علی چونکہ کشتی نجات ہوں، سفینہ نجات ہوں، لہذا تم لوگ میری اطاعت کرو، جو میں کہہ رہا ہوں میری بات مانو۔ یہ قیام کا وقت نہیں ہے، یہ بیعت لینے کا وقت نہیں ہے، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ ساتھ دینے والے نہیں ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ اس وقت اگر میں قیام کروں گا تو میرا قیام قیام بیجا ہوگا۔ کسی بھی انقلابی تحریک کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ قیام کرنے والا حالات کا تجزیہ کر لے۔ مولا فرماتے ہیں، اس وقت انسان قیام کرے جب اسے یار و مددگار مل جائیں۔ انسان اس وقت اپنے حق کے لیے اٹھے جب اسے ناصر و مددگار مل جائیں، ورنہ اگر ناصر و مددگار نہ ہو تو انسان کو قیام نہیں کرنا چاہیے بلکہ خاموشی کے ساتھ بیٹھ جائے۔ لہٰذا چونکہ میرے ناصر و مددگار نہیں ہیں، سوائے میرے اہل بیت کے میرا کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، صرف چند افراد ہیں جو میرا ساتھ دینے والے ہیں، میں نہیں چاہتا ہوں کہ اپنے اہل بیت کو میں ان خطرات میں ڈالوں۔ جب موقع آئے گا تو اس وقت میں اپنے حق کے لیے قیام کروں گا، لیکن یہ میرے قیام کا موقع نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے ابن ابی الحدید معتزلی لکھتے ہیں کہ جس وقت صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے کہا، یا علی، آپ نے اپنے حق کے لیے کیوں نہیں قیام کیا؟ آپ اپنے حق کے لیے کیوں نہیں قیام کرتے؟ مولا کائنات نے صدیقہ طاہرہ کو جو جواب دیا اس سے امت اسلامیہ کو سمجھا دیا، کہا، اے فاطمہ، یہ اذان کی آواز جو آ رہی ہے، یہ مؤذن جو اشہد ان محمد الرسول اللہ کہہ رہا ہے، اگر میں اپنے حق کے لیے قیام کروں گا تو یہ آواز جو ہے فضا میں پھر نہ گونجے گی۔
سامعین، پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی۔ دعا عبودیت کا پیکر ہے، غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے، وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت، عزت، قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے۔ دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے۔ لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے۔ دعا انسان کے قلبی، فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے، اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت، حسد، حرص، دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ، اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں۔ جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں۔
الٰہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
Thank you.